حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله على ما عرفنا من نفسه ما ألهمنا من شكره وفتح لنا من أبواب العلم بربوبيته ودلنا عليه من الإخلاص له في توحيده وجنبنا من الإلحاد والشك في أمره حمدا لا منتهى لحده ولا حساب لعدده ولا مبلغ لغايته ولا انقطاع لأمده حمدا يكون وسرة إلى طاعته وعفوه ووسيلة إلى جنته وخفيرة من نقمته والصلاة والسلام والتحية والإكرام على خير خلقه وأشرف بريته وحامل وحيه ومبلغ رسالاته سيد المرسلين خاتم النبيين أبي القاسم محمد ثم الصلاة والسلام على أهل بيته العطيبين المطهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. ولعنة الدائمة الباقية على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد، فقد قال الله سبحانه تبارك وتعالى في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له ولذلك أمرت وأنا أفضل المسلمين. صلوات الله. قرآن کے سورہ انعام کی آیت کریمہ جس کے ذیل میں توحید جلوہ کرنے کربلا کے عنوان سے کربلا جلوہ گاہ توحید کے عنوان سے جو گفتگو جاری ہے اس میں ہم کل ربوبیت کی بحث کر رہے تھے کہ رب ذات پروردگار ہے اور وہ ذات واحد ہے یہ پوری کائنات کی تربیت کر رہی ہے لمحے میں لمحے اور اس کی طرف انسان کو دعوت دی گئی ہے اور یہ دعوت دینا اس میں کوئی جبر نہیں ہے اس میں کوئی اکراہ نہیں ہے اس میں کسی کو مجبور نہیں کیا جا رہا ہے بلکہ یہ دعوت بہت ہی فطری دعوت ہے جو انسان کی فطرت کے بالکل مطابق ہے لہذا لا اکراہ فی الدین دین میں کوئی اکراہ نہیں اور دین کی سب سے پہلی بنیاد توحید ہے لہذا ضرورت نہیں ہے کہ کسی کو مجبور کیا جائے ضرورت نہیں ہے کہ کسی کو اوپر اکراہ کی جائے بلکہ صرف اسے بتا دو کہ توحید کیا ہے وہ خود توحید کے قریب آ جائے گا کیونکہ انسان کی فطرت کے ساتھ سازگار ہے انسان کی فطرت کو خلق اس طرح سے کیا گیا ہے کہ وہ توحید سے دور جا ہی نہیں سکتا اگر دور جا رہا ہے یعنی اپنی فطرت سے دور ہو رہا ہے انسان علم احد الیکم یا بنی آدم لا تعبد الشیطان وانی ابدون. کیوں شیطان کیوں؟ اس لیے کہ انہو لکم عدو مبین. کہ تم جب سے کیا میں نے تم سے عہد نہیں لیا ہے کہ تم شیطان کی اتباع نہیں کرنا کیونکہ وہ تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے. وانی ابدون ہذا صراط المستقیم, تم صرف میری عبادت کرنا, یہ صراط مستقیم ہے. یعنی عہد ہے انسان سے. عہد کا مطلب یہ بھی نہیں کہ کسی مقام پر کہیں اس کو بلا کے جمع کیا گیا ہو اور اس سے عہد لیا گیا ہو, یہ مطلب نہیں ہے عہد کا. عالم زر میں عہد لیا گیا, عالم زر تو مراد یہ نہیں ہے کہ کسی جگہ پر جمع کیا گیا تمام انسانوں کے روحوں کو اور روح نے سب جمع ہوئی پھر وہاں سے سوال ہوا کہ بتاؤ, تو سب نے کہا کہ ہاں ہم خدا کے. اتنا خدا نے خلق اس طرح کیا ہے انسان کو, انسان کو اس نے خلق اس طریقے سے کیا ہے کہ وہ توحید سے دور ہو ہی نہیں سکتا. اگر دور ہوتا ہے تو کوئی ایسی چیز اس کے اوپر آ کے حاوی ہو گئی ہے کہ جس کی فطرت کو خاموش کر چکی ہے. اور جب ہمارے فطرت کی آواز کو روک دیا ہے, فطرت کی آواز کو حبس کر دیا ہے, فطرت جو پکار رہی ہے, جو صدا دے رہی ہے, جو چیخ رہی ہے, اس آواز کو یہ انسان نہیں سن رہا ہے. اس لیے کچھ ایسی آوازیں ہیں جو اس سے زیادہ تیزی سے اس کے کانوں میں پڑ رہی ہیں, جس سے طبیعت کا مسئلہ ہے. طبیعت اور فطرت, طبیعت ابھی انسانی جسم کے تقاضے, بہت سی چیزیں انسان جو شروع کرنا چاہتا ہے تو اس کو ناگوار گزرتی ہے, اس کی طبیعت کو طبیعت کو ناگوار گزرتی ہے. تو پہلی مرتبہ نوجوان اٹھا کے سگریٹ اپنے منہ میں لگاتا ہے اور کش لیتا ہے اس کی, تو تیزی سے کھانسی آتی ہے, گلے باہر نکلنے پڑتا ہے, آنکھوں سے آنسو آتا ہے. لیکن یہ پیتے 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 بھی اتنا زیادہ ضروری ہو جاتا ہے کہ اسے کھانا نہیں یاد ہے, اسے پانی نہیں یاد ہے, صرف سگریٹ یاد ہو جاتا ہے. کیوں؟ چونکہ یہ طبیعت کے مطابق نہیں تھا. یار جب پہلی مرتبہ طبیعت پہ پھنسا گیا تو بہت ہی ناگوار گزرا, اسے ہے بہت ہی ناگوار لگا, طبیعت کے مطابق نہیں تھا. یہ پھوسا ہے اس انسان نے طبیعت پر. جب شروع کیا تو طبیعت کو بہت ہی ناگوار یہ بات لگی, نہایت ناگوار لگی. لیکن جب بار بار اسی کو تکرار کیا, کچھ ہوتا منع کیا منع کیا منع کیا, لیکن جب بار بار اسی پہ تکرار ہوتی رہی تو طبیعت کی صدا خاموش ہو گئی. جب یہ صدا خاموش ہو گئی تب وہ آگے اس کے اوپر حاوی ہو گیا. اب حاوی ہو گیا ہے تو اسے کچھ نہیں یاد ہے, کھانا کھا رہا ہے جب فکر سگریٹ کی طرف لگی ہوئی ہے, پانی پی رہا ہے جب فکر سگریٹ کی طرف لگی ہوئی ہے, روزہ رکھے ہوئے ساری فکر سگریٹ کی طرف لگی ہوئی ہے. لیکن یہ پہلے ایسا نہیں تھا, یہ اس نے بنا دیا ہے اس طریقے سے. یہ مثال دے رہا ہوں, میں مثال دے رہا ہوں ذہن کو قریب کرنے کے لیے. اس لیے یہ فطرت ہے انسان کی, طبیعت یعنی جسم کے تقاضے, فطرت یعنی انسان کے روح کے تقاضے. انسان کی فطرت بھی کچھ چیزیں طلب کر رہی ہے, اس کی فطرت میں یہ چیز ہے. وہ چیز کی جو اس کے ساتھ سازگار ہے, جو اس کے ساتھ ہم آہنگ ہے, وہ انسان کی فطرت طلب کر رہی ہے. توحید انسان کی فطرت کا سب سے عظیم سرمایہ ہے. ابھی مثال دوں گا جو دلیل تک آپ کے لیے بات واضح ہو جائے گی اور کہ کتنا زیادہ انسان کے ذہن سے قریب ہے. سب سے عظیم سرمایہ یہ ہے. لیکن انسان اس کے اوپر دوسری چیزیں ٹھوسنا شروع کرتا ہے, پہلے تو فکر بھی کہتی ہے یہ غلط ہے, منع کرتی ہے, روکتی ہے. کمالات انسان کی فطرت کا سرمایہ ہے, خوبیاں. ہر انسان کی فطرت خوبیوں کو طلب کر رہی ہوتی ہے, اچھائیوں کو طلب کر رہی ہوتی ہے. لیکن جو برائیاں اس پر گھسنا شروع ہوتی ہیں, ایک مرتبہ, دو مرتبہ, تین مرتبہ, پہلے چیختی ہے, پکارتی ہے, فریاد کرتی ہے, یہ فطرت انسان کی. لیکن جب انسان نہیں مانتا, اس فطرت کی آواز کو نہیں سنتا, تو چیختے چیختے خاموش ہو جاتی ہے, چیختے چیختے خاموش ہو جاتی ہے. پھر برائیوں کا غلبہ ہونا شروع ہو جاتا ہے انسان کے اوپر. لیکن پہلے جب اس نے برائی کی تھی تو فطرت نے اسے بلایا تھا, کیا کر رہا ہے تو, فطرت کے ساتھ سازگار نہیں ہے. فطرت کو خدا نے کمال طلب بنا کر پیدا کیا. فطرت کمالات چاہتی ہے, فطرت خوبیاں چاہتی ہے. اور سب سے بڑی خوبی یہ ہے کہ انسان اپنے خدا کے سامنے سر کو جھکائے. سب سے بڑی کوئی بنیاد یہاں سے شروع ہوتی ہے. لہذا اب مثال کی طرف آ رہا ہوں تاکہ یہ بات واضح ہو جائے جو میں نے کہا دلیل بن جائے. زندان میں دو قیدی لائے گئے ہیں, ایک قیدی پہلے سے موجود ہے, جوان قیدی ہے. یہ دو اور قیدی لائے گئے دربار سے, ان کو پکڑ کے لایا گیا ہے. دربار میں انہوں نے کچھ غلطی کی تھی, حاکم نے انہیں زندان میں بھیج دیا. اب یہ جو قیدی آئے تو وہ پہلا قیدی, جو پہلا جوان قیدی پہلے سے موجود تھا, اس نے آگے بڑھ کے آواز دی, ارباب متفرقون خیر ام اللہ الواحد القہار. نہیں پہنچا آپ کے ذہن, مصر کے زندان میں یوسف جیسا جوان موجود ہے, پہلے سے جوان ہے. ابھی دو قیدی اور لائے گئے, وہ بھی دربار سے پکڑ کے لائے گئے ہیں. ان کا حاکم اسے ناراض ہو گیا ہے, اس ناراضگی کے برابر ان کو زندان میں لا کے ڈال دیا گیا. یہاں پر اس نبی نے, نفس شناس نبی نے آ کے اس فطرت کو ٹٹولا اور فطرت کو ٹوکا دیا اور آواز دی, ارباب متفرقون خیر ام اللہ الواحد القہار. آیا مختلف خدا اور ارباب کے سامنے سر جھکانا بہتر ہے یا ایک خدا کے سامنے سر جھکانا بہتر ہے؟ ابھی وہاں نہیں بولے. آیا مختلف خداؤں کے سامنے سر جھکانا بہتر ہے یا ایک خدا کے سامنے سر جھکانا بہتر ہے؟ کیا کہنا چاہتے ہیں جناب یوسف؟ انہیں یہ سمجھانا چاہتے ہیں کہ اگر تم کئی خداؤں کے سامنے سر جھکاؤ گے اور ہر ایک کو راضی کرنا چاہو گے, ایک کو راضی کرو گے دوسرا ناراض ہو جائے گا, دوسرے کو راضی کرو گے تیسرا ناراض ہو جائے گا. یہ ہے فلاں رب کو راضی کرو گے وہ ناراض ہو گیا, دوسرے کو راضی کرو گے تیسرا ناراض ہو گیا, اور جس کو ناراض کرو گے, چونکہ انسان اس طرح سے, جو انسان رب بن کے بیٹھا ہوا ہے وہ کسی دوسرے کی ربوبیت کو قبول نہیں کرے گا, ناراض ہوتا نظر آئے گا. لیکن اگر ایک خدا کے سامنے سر کو جھکاؤ گے, اس کی خوشنودی چاہو گے, اور اگر وہ راضی ہو گیا تو کسی کی ناراضگی کی تمہیں فکر نہیں ہونا چاہیے. ہوتے رہے ناراض. یہ کون درس دے رہا ہے؟ ایک جوان, ایک خوبصورت جوان, خوبصورت جوان, ایک ایسا انسان کی جس نے اپنے رب کے لیے, کیونکہ رب کو اس نے پہچانا تھا, یہی کہا کہ جب خاتون مصر نے انہیں, اس نے آواز دی اپنی طرف جناب یوسف کو, یوسف ابھی نوجوانی کی پہلی منزل میں ہے, پہلی منزل میں ہے, آواز دی حسن کو دیکھ کے ہوں گے, ہے تلک وہ لگاتی الابواب, غلامت الابواب, دروازے کو بند کیا کہا میری طرف آؤ. یہاں پہ جناب یوسف کو وہی اپنا رب یاد آیا, معاذ اللہ. سنیں جوان, سنیں, یعنی یوسف کا حسن تو بہت مشہور ہے لیکن یوسف کے چہرے اور جسم کے حسن سے کہیں زیادہ یوسف کے روح کا حسن ہے, کہیں زیادہ حسین ہے یوسف کے روح. اور وہ ابھی جو آیت پڑھیں گے اس میں آپ دیکھیں کتنا حسین ہے یہ روح. کہا میری طرف آؤ, معاذ اللہ, یعنی سارے اسباب فراہم ہیں. ایک طرف تمام اسباب فراہم ہیں, دوسری طرف سے خوف ہے. اگر اس کی بات نہیں مانتے تو زندان میں ڈال دیا جائے گا, اگر اس کی بات نہیں مانتے تو ممکن ہے قتل کر دیا جائے. زندان میں ڈالنا بھی معمولی نہیں ہے, یہ آج کل کا زندان نہیں ہے کہ جب زندان میں رہے پھر چھوٹ گئے. زندان میں تمام چیزیں موجود ہیں. نہ اس زمانے میں زندان میں ڈال دینا, یعنی جو زندان میں گیا نصیب کو خبر نہیں اس کے بعد کیا ہونے والا. اگر یوسف نکلے ہیں تو کسی خاص طرح بچوں کی خواب کی تعبیر میں نہیں تھی, یعنی جس کو زندان میں جا کے تہخانوں میں ڈال دیا گیا پھر اس کو نکلنا کبھی نصیب نہیں ہوگا, اس کو کبھی سورج دیکھنا نصیب نہیں ہوگا. یہ اس زمانے کے زندان تھے. اور یہ ابھی جوان, ابھی نوجوان, جس کی پوری زندگی بھی باقی ہے, ابھی جس میں جوانی کے تمام تقاضے اس کے باقی ہیں, یہ انسان یہ جانتا ہے کہ اگر ہم نے اس کی بات نہیں مانی, ایک طرف سے تمام جوانی کے تقاضے, خود جوان, ادھر سے دعوت, شیطانی دعوت, دوسری طرف سے خوف کی, اگر بات نہیں مانی تو زندان میرا منتظر ہے. لیکن ادھر سے اس جوان نے آواز دی, رب بھی عجیب کلمات دیتی ہے یہاں قرآن، جہاں جہاں قرآن میں رب کا لفظ استعمال ہے اسے دیکھے جا کے ذرا کس طرح خدا تربیت کرتا ہے انسان کی. رب السجن احب الی مما یدعونی الیہ، اے میرے پروردگار یہ زندان مجھے کہیں زیادہ عزیز ہے اس چیز سے جس کی طرف مجھے یہ دعوت دے رہی ہے. اللہ اکبر. اب دیکھیں انسان کی کتنا حسین ہے یہ روح، کتنا حسین ہے یہ جوان، اس لیے نہیں کہ اس کا چہرہ بہت حسین ہے، نہ اس لیے اس کے دل میں جو روح ہے، اس کے وجود کے اندر جو روح ہے وہ نہایت حسین. سنیے جاؤ، یوسف کا تذکرہ قرآن میں کہانی سنانے کے لیے نہیں ہے، قیامت تک کے جوانوں کے لیے ایک درس ہے. آؤ اپنے پروردگار کو جب نظر میں رکھو گے تو کس طریقے سے گناہوں سے آگے بڑھتے ہوئے چلے جاؤ، کس حسن کے ساتھ. ربی السجن احب الی مما یدعونی الیہ، جس کی طرف مجھے یہ دعوت دے رہے ہیں اس سے کہیں زیادہ عزیز ہے. پھر کیا ہوا، کیا چیز سامنے آئی، وہ متوجہ ہوئے. ارباب المتفرقون خیر ام اللہ الواحد القہار، یعنی کیا، وہ فطرت کی طرف متوجہ کر دیا، صرف متوجہ کر دیا، کچھ کہا نہیں، اسے کہا نہیں کہ خدا کو مانو، ایک سوال ذہن میں اٹھا دیا. کیا سوال اٹھایا، یہ بتا، یہ خدا کو راضی کرنا آسان ہے، ایک رب کو راضی کرنا آسان ہے، یا ارباب المتفرقون کو راضی کرنا آسان ہے. یہ سوال اٹھا دینا بس کافی تھا، ضرور نہیں کہ ہر جگہ ساری بات بتائی جائے، سوال اٹھ جائے اگر ذہن میں جواب انسان خود تلاش کر لے گا، بعد میں ذکر آئے گا. اس موضوع پر گفتگو ہونا ضروری ہے، سوال اٹھ جائے اگر جواب خود مل جائے گا. جناب یوسف نے سوال اٹھا دیا، لگا اقرار نہیں کرنا ہے، دین میں اقرار ہے ہی نہیں، اسلام کا حسن ہی ہے، اسلام کا حسن لا اقرار فی الدین، دین میں کوئی اقرار نہیں ہے، کوئی جبر نہیں ہے، فقط انسان متوجہ ہو جائے. امام امیر المومنین حضرت علی علیہ الصلوۃ والسلام نجم العلماء کے پہلے ہی خطبے میں، اور بعض لوگوں نے اس کو دو بیان کیا، دو خطبے کو، پہلے خطبے جو بڑا ہے یار، بات یہ دوسرے خطبے میں آ جائے گا، ورنہ پہلے خطبے میں، پہلے ہی خطبے میں انبیاء کے آنے کا مقصد بیان فرمایا، اور ایک مقصد یہ بیان فرمایا کہ یستعدوہم میثاق فطرتہ، انبیاء اس لیے آئے ہیں تاکہ انسان کو اس کے فطرت کے عہد کی طرف واپس پلٹا دیں. اگر فطرت کی طرف انسان کو پلٹا دے سب کچھ وہ خود دیکھنا شروع کر دے گا، سب کچھ اس کی نظروں کے سامنے خود آ جائے گا. مَيَذَكِّرُهُمْ مَنْ سِيَا نِعْمَتِ، بھولی نعمتوں کو یاد دلا دیں، نعمتیں جو خدا کی فراوان ہیں صرف یاد دلا دیں کہ خدا کی نعمتیں کیا ہیں، اس لیے انبیاء آئے ہیں. جو تبلیغ، تبلیغ کے ذریعے سے حجت کو تمام کرتے ہیں، وہ یقین عجیب منزل. کیا فرماتے ہیں امام علیہ السلام، انبیاء اس لیے آئے ہیں تاکہ انسان کے عقل کے خزانوں کو ابھارے. مجبور کرنے کے لیے نہیں آئے ہیں، مجبور نہیں کرنا ہے، صرف انسان کی عقل کو روشن کر دینا، کھول دینا ہے، یا اگر کھل جائے گی اس کا خزانہ سامنے آ جائے گا تو خود بخود حقیقتوں کو ڈھونڈنا شروع کر دے گا. یہ کام انبیاء نے کیا، اگر کوئی اقرار نہیں ہے، کوئی جبر نہیں ہے اسلام میں، پھر جہاد کس بات کا؟ ہاں یہ سوال، اگر اقرار نہیں ہے، اگر جبر نہیں ہے تو پھر جہاد کیا ہے، حکم جہاد کیا ہے؟ میں صرف جان کے لایا ہوں یہاں تک آپ کو، چونکہ آج کا زمانہ ایسا کہ بہت زیادہ ہے اسلام کے بعد احکام پر، خاص کر حکم جہاد پر بہت شدت سے حملے کیے جا رہے ہیں، بہت شدید، پوری دنیا میں ہر طریقے سے حملے کیے جا رہے ہیں، اور اس کو غلط طریقے سے بنا کے پیش کیا جا رہا ہے. میں تفصیلات میں دھیان نہیں جاتا، لیکن ایک اشارہ کرنا ضروری سمجھتا ہوں، اقرار اگر نہیں ہے تو پھر جہاد کس بات کا ہے؟ عزت جہاد کبھی بھی انسان کو مجبور کرنے کے لیے نہیں ہے، ایسا جہاد ممکن کوئی اور کہے. افغانستان میں واقعہ ہے، پتہ نہیں افغانستان میں لوگ کہہ کے سناتے ہیں، کیونکہ یہ بات چیزیں جو ہے جس قوم سے تھوڑا سا وہ ہوتی ہے اس کے قوم سے منسوخ کر دیا جاتا ہے. ایران میں افغانستان میں کہہ کے سناتے ہیں، ممکن آپ نے کسی اور کہہ کے سناتے ہیں، کسی نے پڑھا ہوگا تبلیغ، خدا کو واحد خدا ایک ہے، کلمہ پڑھو کلمہ پڑھو کلمہ پڑھو، وہ انکار کرتا ہے کہ انکار کرتا ہے کہ یہ باتیں مجھے بہت زیادہ مجبور کیا، تو کہا ٹھیک اچھا بتاؤ کیا کرنا ہے بڑے کا، یہ تو مجھے نہیں معلوم، یہ نہیں ہے اسلام، یہ اسلام نہیں ہے، اقرار نہیں ہے اسلام میں. پھر جہاد کس لیے ہے؟ جہاد، جہاد کا پہلا مفہوم جو قرآن میں یہ ہے کہ اگر کوئی تم پر آگے حملہ کرے تو تم اس کا جواب دو. دفاع، جہاد یعنی دفاع. قاتل الذین یقاتلونکم، وہ لوگ بھی جو تم سے قتال کرے جہاد کریں، آگے تم ان کا بھی جواب دو. اور اس سے بڑھ کے حد اکثر جہاد یہ ہے کہ اگر تمہاری آزادی کو کہیں ضبط کر دیا گیا ہے، مقید کر دیا گیا، انسانوں کے ذہنوں کو ظلم کے ذریعے سے زندانی کر دیا گیا ہے، آزاد نہیں انسان، تو اپنی آزادی کے لیے وہ جہاد کرے، اپنی آزادی کے لیے. اگر معاشروں کو، اگر زمینوں کو، اگر انسانوں کو مجبور کیا جا رہا ہے تو اس مجبوری سے بچنے کے لیے اور اپنی انسانیت کی آزادی کے لیے، اپنی کرامت کی حفاظت کے لیے جہاد کرے. یہ ہے اسلام کے جہاد کے تصور، اس سے آگے کچھ نہیں ہے. اپنے سرمایہ کو، اگر انسان اپنے سرمایہ کو بچانے کے لیے لڑتا ہے نا، کوئی نہیں منع کرتا. اصل دنیا کے کسی بھی جگہ آپ چلے جائیں، اگر کسی نے آپ کے اوپر حملہ کیا، آپ کو پیسہ چھینے، آپ بھی لڑ سکتے ہیں، کسی نے منع کیا؟ کوئی نہیں منع کرے، کوئی عقل مند منع نہیں کرے گا. اپنے ناموس کی حفاظت کے لیے انسان لڑ سکتا ہے، اپنے گھر کی حفاظت کے لیے انسان لڑ سکتا ہے. سب سے بڑا سرمایہ انسان کا انسان کی آزادی ہے اور انسان کی توحید. اگر یہاں پر کہیں آگے پابندی لگایا جائے تو انسان کو حق حاصل ہے کہ آگے جہاد کرے. اور ایک تیسرا مفہوم اسلام نے جو جہاد کیا، وہ آیات میں قرآن کی، یہ سب فرسٹ ان کو پڑھیں جو موضوع میں آئی نہیں. تیسرا جو قانون ہے جہاد کا، وہ اس لیے ہے کہ اگر کہیں پر ظلم ہو رہا ہے کسی سرزمین پر، اگر کسی سے مان لکم لا تقاتلون فی سبیل اللہ، تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ خود راہ ہے خدا نے اور ان مظلوموں کی آواز پر ان کے جہاد نہیں کرتے کہ جن کو مجبور کیا گیا ہے ان کے اوپر ظلم ہو رہا ہے. مظلوموں کی حمایت میں جہاد کرنا، تو جہاد بس یہی ہے، یا تو اپنا دفاع کرنے کے لیے جہاد ہے، یا مظلوموں کی حمایت کے لیے جہاد ہے، یا اگر اپنا ایمانی سرمایہ کہیں پر مقید کر دیا گیا ہے، آزادی کو چھین لیا گیا ہے، توحید کو چھین لیا گیا ہے، تو وہاں پر جہاد ہے. جہاد ضروری ہے، اس لیے ضروری جس طریقے سے ایک انسان دیکھیں، بعض معاشروں میں مشکلات جو پیدا ہوتی ہیں تو وہاں پر قانون ہے، قانون ہے. اگر غلط لوگوں کو درمیان سے نہیں ہٹایا جائے، بعض لوگ اعتراض یہ کرتے کہ جہاد کیوں ہے، یہ مسیحیت کا سب سے بڑا اعتراض اسلام پر یہ کہ کیوں جنگ و جدل کی باتیں ہیں، ہمارے یہاں کوئی جنگ و جدل کی باتیں نہیں، آپ کیا ہو بھی نہیں سکتی کیوں؟ اسے جو مذہب صرف چند اخلاقی باتوں پر منحصر ہے، چند اخلاقی باز و نصیحتیں، ان کے جہاد کی ضرورت ہی نہیں ہے. لیکن اسلام ایک مکمل نظام ہے، ایک سسٹم ہے، سسٹم آف لائف، انسان کی پوری زندگی کا ایک نظام ہے، اور جہاں نظام ہوگا وہاں پر جہاد بھی ہونا ضروری ہے. انسان کے بغیر جہاد بھی نہیں رہتا. جس طرح انسان کی یہ زندگی کا نظام ہے، ایک فرد کی زندگی، نظام پر لوگ حملہ کریں گے، نظام پر لوگ دشمن، نظام کے دشمن ہوں گے، نظام کو نقصان پہنچانا چاہیں گے، اس نقصان سے بچنے کے لیے جہاد ضروری ہے. اس طریقے سے انسان کا جسم ہے، اس جسم کو بچانے کے لیے کچھ چیزیں ضروری ہوتی ہیں. یہ جسم اگر بیمار ہو گیا ہے، یہ جسم اگر مریض ہو گیا ہے، پھر اس کا علاج کیا جائے گا. اگر اس کے جسم کا پورا جسم، تمام جسم، انسان کے اعضا تمام ایک جسم کا حصہ ہے، اس تمام جسم میں سے اگر کوئی ایک عضو خراب ہو گیا، ہاتھ خراب ہو گیا، پیر خراب ہو گیا، انگلی خراب ہو گئی، پہلے کوشش کی جائے گی اس کا علاج کیا جائے. اگر علاج نہیں ہو رہا ہے، علاج کا فائدہ نہیں پہنچ رہا ہے، پھر کیا کیا جائے گا؟ ڈاکٹر کہے اس ہاتھ کو کاٹ دو، اگر نہیں کاٹو گے تو پورا جسم خراب ہو جائے گا. وجہ ہے، اس انگلی کو کاٹ دو، علاج سے فائدہ نہیں ہو رہا ہے، اگر نہیں کاٹو گے تو پورا جسم خراب ہو جائے گا. پورے جسم کی حفاظت کے لیے ضروری ہے کہ اس انگلی کو کاٹ دیا جائے. اسی طریقے سے معاشرے میں جتنے بھی افراد پائے جاتے ہیں، وہ سب ایک انسانی معاشرے کا جز ہیں. اس معاشرے میں اگر غلط افراد آ گئے ہیں، تو ان کے لیے ضروری ان کو درمیان سے ہٹا دیا جائے تاکہ پورا معاشرہ خراب نہ ہونے پائے. یہیں سے قصاص کا بھی فلسفہ سامنے آ جاتا ہے، یہیں پر دیت کا فلسفہ، یہ بہت اعتراض ہوتا ہے اسلام میں، قصاص کیا جاتا ہے، مار دیا جاتا ہے، پھانسی دے دی جاتی ہے. اس لیے پھانسی دی جاتی ہے کہ پورا معاشرہ خراب ہو جائے گا. جو اپنے جسم کی حفاظت کے لیے اپنی انگلی کاٹنا گوارا کرتے ہو اور پورے معاشرے کو خراب ہونے پر راضی ہو, پورا معاشرہ برباد ہو جائے. ایک معاشرے کی حفاظت کے لیے, سوسائٹی کی پوری حفاظت کے لیے اگر ایک انسان کو درمیان سے ہٹانا ہے تو ہٹا دیا جائے گا, کیونکہ اس کا نقصان پورے معاشرے کو پہنچ رہا ہے. تو جو فرمائے بس اسے ادا نہیں عرض کروں میں یہاں پر, اس سے آگے نہیں ہے. بس اسلام کا, اسلام میں اقرار نہیں ہے, صرف انسان کو دعوت دی گئی فطرت کی طرف دعوت دی گئی. فطرت انسان کی کمال شناس ہے, فطرت انسان کی کمال طلب ہے, اور سارے کمالات کی کا مرکز ذات پروردگار ہے. کمالات واضح نہیں مفہوم, انسان کمال چاہتا ہے, انسان پرفیکٹ ہونا چاہتا ہے, انسان آگے بڑھنا چاہتا ہے, کمالات کو چاہتا ہے, عزیز رکھتا ہے. بدترین انسان کیوں نہ ہو, گنہگار انسان کیوں نہ ہو, مجرم بھی کہیں کیوں نہ ہو, لیکن جب اس کے سامنے کمالات کا تذکرہ کیا تو اسے اچھا لگتا ہے. جو بھگوان ہے اچھائیوں کا جب ذکر ہوتا ہے تو اسے اچھا لگتا ہے, پسند کرتا ہے. اگرچہ وہ نہیں کرتا وہ خود کام, اگرچہ وہ مجرم ہے, اگرچہ وہ برا ہے, لیکن اچھائیوں کا تذکرہ پسند کرتا ہے. یعنی کیا؟ یعنی انسان کی فطرت کمال طلب ہے, انسان کی فطرت کمال چاہتی ہے, اور جب یہ فطرت کمال چاہتی ہے تو کمالات کا مرکز ذات پروردگار ہے. پر جو چیز سب سے زیادہ عزیز ہے اس فطرت کو, وہ خدا کی ذات ہے. فلسفہ محبت اہل بیت بھی یہی سے ثابت ہوتا ہے عزیزوں, فلسفہ محبت اہل بیت بھی یہی ہے. اہل بیت کی محبت کو واجب کرا دے کیوں؟ اس لیے کہ وہ کمالات کے مظہر ہیں. توجہ فرمائیں گے, وہ الہی کمالات کے مظہر ہیں, اور انسان کمال پسند ہے. اگر کمالات کے راستے کو طے کرنا ہے تو آگے ان سے محبت کرو, اہل بیت سے محبت کرو. اس لیے نمونہ چاہیے تمہیں زندگی کا, نمونہ اہل بیت ہے. کمالات چاہیے تو اہل بیت ہے, دروازہ اہل بیت کا ہے کمالات کے لیے. بس یہ فطرت کمال کو ڈھونڈ رہی ہے, اور سارے کمالات کے منبع ذات اہل بیت, اس کے مظہر اہل بیت علیہ السلام. بس اس منزل پر آنے کے بعد عقل کی بات کو مکمل کر کے آگے بڑھو کہ انسان کی فطرت طلب کر رہی ہے ایک رب کو, ایک رب, اس کو خوش کرنا, اس کو راضی رکھنا. کہ اگر اس کو راضی رکھ لیا, اس کے راضی رکھنے کے لیے سر کو سجدے میں جھکایا تو اس سر کو بلند کرتا چلا جائے گا. دوسروں کے سامنے جا کے سر کو جھکایا تو وہ ذلیل کرتا چلا جائے گا. وہ ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے, ہزار سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نچھا کر. اللہ اکبر, اگر اس کے سامنے سر نہیں جھکا, اگر اس کے سامنے سر نہیں جھکا تو ہر ایک کے سامنے یہ سر جھکے گا. ہر وہ چیز جو دنیا آ کے متاثر کر دے اس کے سامنے سر کو جھکا دے گا, ہر وہ چیز جس سے تو خوف زدہ ہو جائے اس کے سامنے سر کو جھکا دے گا, ہر وہ چیز جسے تو اپنے ناقص خیال میں اپنے سے بہتر سمجھنے لگے اس کے سامنے سر جھکا دے گا. لیکن اگر اس کی بارگاہ میں سر جھکا دے کہیں نہیں, ہزاروں ہزاروں سجدے سے نجات مل جائے. اس کے سامنے سر جھکایا ہے کہ جس کے سارے کمالات, یا تو جو اس کے سامنے سر کو جھکا دیتے ہیں تو جو فرمائیں گے, جو اس کے سامنے سر کو جھکا دیتے ہیں پھر انہیں کسی چیز کی فکر نہیں رہ جاتی, پھر انہیں کوئی خوف نہیں, پھر ان کو عجیب عشق ہے اس بارگاہ کی طرف جانے کا جس کے سامنے سر کو جھکایا. جوان پہ زخم کھا کے اللہ, چوران پہ زخم کھا کر جنگ سے واپس پلٹے ہیں, آنکھوں میں اشک بدلے ہیں. پوچھا چور ہو رہے ہو کیا یا رسول اللہ؟ آج بھی ہم بچ گئے. دنیا کب پہچانے گی علی کو؟ کب پہچانے گی علی کو؟ جہاں جدا کو جملہ حاصل کرنا اس دن اس نے آرزو تمنا کی, حسرت کی, احکاش کی. احکاش کی ہر قرن میں ایک علی پیدا ہوتا, ایک علی. احکاش کی ہر قرن, ہر صدی میں ایک علی پیدا ہوتا. خدا کے خزانے میں کمی تو نہ ہو جاتی؟ اس نے ایک طرح کی شکایت کی ہے خدا سے, اے خدا تیرے خزانے میں کمی تو نہ ہو جاتی کہ اگر ہر قرن میں ایک علی پیدا ہوتا. میرے کو ضرورت نہیں کہ ہر قرن میں ایک علی پیدا ہو, بھائی ایک علی ہر قرن کے لیے کافی ہے اگر وہ قرن پہچان لے علی کو. علی کسی ایک صدی سے محدود نہیں ہے, کسی ایک زمانے سے محدود نہیں ہے, عرب سے محدود نہیں ہے. علی علی کا کردار ہر زمانے کے لیے, ہر صدی کے لیے بھائی ایک علی کافی ہے, مگر پہچانے تو وہ صدی آتی علی کو, پہچانے تو آتے. کہتے ہیں چور, کہتے مولا آج بھی میں بچ گیا یا رسول اللہ, آج بھی میں بچ گیا. کیا شوق ہے, کتنا ظلم کیا ہے تاریخ میں علی پر. سب نے کیا, سب نے کیا, دوسروں نے کیا, ہم نے بھی کیا. ہم نے بہت ظلم کیا علی. علی آج بھی تنہا ہے, اس لیے کہ نہیں پہچانوایا ہم نے علی کو. علی کی نہج البلاغہ آج بھی اسی طرح محجور ہے جس طریقے سے قرآن محجور ہے, اس لیے کہ نہیں پہچانوایا ہم نے علی. علی کی خلافت کو اگر کسی نے چھونا چھینا ہے تو ہم نے بھی علی کی حکمت کا حق ادا نہیں کیا, ہم نے بھی علی کے علم کا حق ادا نہیں کیا. علی آج بھی تنہا ہے, علی کی آج بھی وہی صدا بلند ہے کہ ہاں ہونا علم جمع لو وجد تو لہو حملا. یہ سینہ علم سے بھرا ہوا ہے, اے کاش کی اس کا حامل کوئی مل جائے. یہ بہت سخت مرحلہ ہے عزیزو, یہ بہت سخت مرحلہ ہے کہ سینہ جب علم سے بھرا ہو لیکن اسے بیان نہ کر سکتا ہو. تھوڑا تھوڑا احساس ہو سکتا ہے انسان کو, ہزار اسرار سینے میں موجود ہوں لیکن اسے بیان نہیں کر سکتا ہو. بات یہاں تک پہنچے نہیں, جا کے کنویں میں سر ڈال کے بیان کرے انسان. علی کے درد یہ تھے, علی کی مصیبتیں یہ تھیں. ہم ابھی مسائل پہ نہیں آئے کہ کہہ دیں مصیبے میں اور بیان کریں. کربلا کا ذکر چل رہا ہے, حسین کا ذکر ہے. حسین کی سب سے بڑی مصیبت کربلا نہیں ہے, کربلا کی مصیبتیں تو حسین کو بہت عزیز ہیں. ہم رو رہے ہیں چونکہ غم ایسا تھا, مصیبتیں ایسی تھی کہ اس کو یاد کر کے رو رہے ہیں, لیکن حسین کو بہت عزیز ہے وہ مصیبتیں. حسین تو اپنے قدموں سے چل کے آئے ہیں اس مقتل, حسین تو خود بھیج رہے ہیں علی اکبر کو. لیکن ایک مصیبت حسین کی ہے, علامہ محمد حسین طباطبائی رحمۃ اللہ علیہ, سنا ہوگا اپنا نام, اس کے پہلے ذکر کر چکا ہوں کہ 14 صدیوں کی سب سے عظیم تفسیر اگر کہی جائے تو اس بزرگوڑا کی تفسیر. اور جتنا علمی معارف اس وقت ان سے بلند ہو رہے ہیں کہ حدیث بھی ہے امام علیہ السلام کی بھی آخرت والے میں اہل بیت کے علوم اس سرزمین سے پوری دنیا تک پہنچیں گے کہ وہ منزل دھیرے دھیرے آ رہی ہے انشاءاللہ. ان تمام معارف جس ذات سے نکلے ہیں وہ یہ اس کی ذات محمد صلی اللہ علیہ وسلم, یعنی جتنے شاگرد اس نے پیدا کیے, جتنے افراد اس نے پیدا کیے آج ساری دنیا میں. وہ فرماتے ہیں کہ میں نے تحقیق کی, تجھے مقالہ لکھا ہے انہوں نے, کہتے ہیں کہ 10 سالہ امامت کی زندگی ہے. سنے تھوڑا یہ مصیبت, ابھی میں بعد میں مسائل پہ نہیں ہوں, ابھی بعد میں اور بات باقی پڑھوں گا. فرماتے ہیں کہ پوری 10 سالہ امام حسین علیہ السلام کی امامت کی زندگی میں امامت کی پہلے کی زندگی چھوڑیں, چونکہ امامت کی پہلے کی زندگی ابھی وہ ذمہ داری نہیں ہے, اس کے پہلے امام حسین علیہ السلام کی نہیں جہاں تک کموبیش کم و زیادہ. لیکن امام حسین علیہ السلام کی 10 سالہ امامت کی زندگی, 50 ہجری سے لے کے 60 ہجری تک کی امامت کی زندگی, پوری روایتوں کی کتاب کو اٹھا کے دیکھیں, ایک روایت پھر تمہیں امام حسین علیہ السلام سے نہیں ملتی. یعنی کیا یہ امام 10 سال تک موجود تھا کوئی ایک نہیں تھا جو آگے امام سے ایک سوال کر لے. یہ مصیبت ہے, یہ مصیبت ہے امام حسین علیہ السلام. ہاں ہونا علم جمع, یہ علم سینا علم سے بھرا ہوا ہے. لو وجد تلو حملا, کاش کہ اس کا حامل کوئی نہیں ملتا. ایک کمیل نے آگے تھوڑا سا سوال کیا, اس کے نتیجے میں اتنی بڑی دعا ہے کمیل جو معارف کا خزانہ ہے. اگر اس کی تفسیر بھی آئے تو سینکڑوں جلد ہو. معارف کا خزانہ صرف ایک سوال کے جواب میں, اگر اس حدیث سے کوئی آ کے سوال کرتا ہے. اس لیے کہ یعنی وہ ہے کہ فرماتے ہیں رسول اللہ مجھ سے ایک نقطہ بیان کرتے تھے. دیکھیے میں تھوڑا سا موضوع سے دور ہو گیا, معاف کیجیے گا. رسول اللہ مجھ سے آ کے ایک نقطہ بیان کرتے تھے, ایک نقطے میں میں ہزار نقطے پیدا کرتا تھا, اور ہزار نقطے کے ہر نقطے میں ہزار ہزار نقطہ پیدا ہوتا تھا. علی کے فضائل یہ ہیں, علیم علیم. یعنی کیا, یعنی ایک نقطے سے ایک کو ہزار کریں, پھر ہزار کو ہزار ہزار میں جب ضرب کتنا ہوتا ہے, ایک ملین. یہاں مجلس میں 10 نقطہ بیان ہوتا ہے, باہر نکلے تو 2 یاد رہتا ہے, 2 دن بعد پوچھے تو 1 بھی نہیں یاد رہتا, ختم ہو جاتا ہے سب کچھ. لیکن علی کے سامنے امام علیہ السلام خود بڑھ کے پوچھتے تھے پہلے, اگر نہیں پوچھتے تھے رسول اللہ خود بیان کرتے تھے, اور ایک نقطہ اگر بیان کرتے تھے اس میں سے ایک میں سے ہزار, اور ہزار ہزار میں سے ہر میں سے ہزار ہزار نقطے. یہ ایک نقطے سے ہزار نقطوں کا پیدا کرنا, یہ علی ابن ابی طالب, یہ علی ابن ابی طالب, یہ جوڑانی ہے فکر کی. ابن جنرال نے فرمایا کہ الظفر بالحزم والحزم بالاجالت, رائے کامیابی جا کے منتظر ہے کہاں پر, کہ انسان اپنی فکر کو جوڑانی اس کے اندر پیدا کرے. جب فکر فکر سے جا کے جوڑانی اس میں ہو ٹکرائے تو نقطے نئے نئے نکلتے ہیں. کہاں سے نکلتے ہیں؟ ایک نقطے سے ایک ملین نقطہ. یہ علی ہے, یہ علی اپنے رب کے اتنے مشتاق ہیں کہ آگے کہتے ہیں مولا رسول اللہ آج بھی میں بچ گیا, رو رہے ہیں. پھر رسول اللہ نے خبر کی خبر سنائی, ہاں نہیں گھبراؤ نہیں, تمہیں شہید ہی ہونا ہے, تمہارا مقام شہادت کا مقام. اس لیے اس مقام پر آنے کے بعد پھر انسان کو موت سے ڈر نہیں ہوتا, موت کا مشتاق ہو جاتا ہے, موت کو اسے لذت محسوس ہوتی ہے, موت کو وہ شہر سے زیادہ شیرین سمجھتا ہے. لہذا فرعون کے دربار میں جمع ہوئے ہیں لوگ, دیکھیں پہچانے انسانوں کو, فرعون کے دربار میں سب جمع ہوئے ہیں. مساحل کا کہہ رہے گی موسا کچھ کرو, یا تم اپنے اصا کو پھینکو یا ہم پھینکیں. یہ ابھی جب دربار میں آئے تھے تو فرعون سے کہہ رہے تھے کہ انا لنا لاجرا ان کنا نحن الغالبین. فرعون آیا تو ہوں میں تمہاری دعوت پہ موسا کو شکست دینے کے لیے, اور جب ہم غالب آ جائیں گے تو مجاہد ہی چاہیے اس کا. جب نظر دنیا پہ ہوتی ہے تو انسان اجر کے پیچھے بھاگ رہا ہوتا ہے, اور جب ہمارے اجر کے پیچھے بھاگ, اگر ہم غالب آ گئے تو مجھے اس کا اجر چاہیے. ادھر فرعون نے کہا ہاں ضرور ہم وہیں نکل نہ مل مقررین, تمہیں صرف اجر ہی نہیں دیں گے, تمہارے مقررین میں سے ہو جاؤ گے. یعنی اور بڑا مرتبہ ان کے لیے تھا, اس بات پر بہت خوش تھے. فرعون کے مقربین میں سے, فرعون کون؟ میرا انا ربکم الاعلا, میں تمہارا سب سے بڑا پروردگار ہوں, میں تمہارا رب ہوں. یہ نہیں کہ میں تمہارا خالق ہوں, کہ میں تمہارا رب ہوں. یعنی تمہاری زندگی کا انحصار ہمارے اوپر ہے. لہذا وہ بھی کہہ رہے ہیں کہ مجھے اجر چاہیے, مجھے تیری قربت چاہیے ہے, اور فرعون وعدہ کر رہا ہے. بات تھوڑی گزری, موسیٰ بھی آئے, انہوں نے کہا کہ اپنے عصا کو ڈالو یا میں ڈالوں, کہ تمہیں پہلے ڈالو. انہوں نے ساری اپنی رسیاں ڈالی, بچاؤ اس سے ہری نظیم پرانے کے بڑے بہت بڑا جادو لے کے آئے تھے, وہ معمولی چیز نہیں تھی. رسیاں ڈالی اور ساری رسیاں پورے دربار میں سانپ بن کے ٹہلنا شروع ہو گئی. نظر گندی نہیں جادو لے کے آئے, سانپ بن کے ٹہلنا شروع ہو گئی. ادھر حکم ہوا پروردگار کو اور ہے کہ موسا موسا کی طرح ہٹنے والی کی کیا ہرالو کے اثار کہ تم اپنے اثار کو ڈالو, اثار کو ڈالو پورا کہانی پوری قضیہ کہانی مجھے نہیں بیان کرنا ہے. آپ سنتے رہتے ہیں قرآن بھی جتنا ہے اتنی میں بیان کر رہا ہوں, اتنی کافی ہے ہدایت کے لیے. جناب موسا نے عصا ڈالا, عصا نے اپنا کام دکھایا, وَأُلْقِيَ السَّحَرَةُ سَاجِدِينَ, سارے جادوگر سجدے میں گر گئے. میں کیا پیش کرنا چاہ رہا ہوں, اس مندر میں لانا چاہ رہا تھا آپ کو, اور کہنے لگا کہ ہم موسا کے خدا پہ ایمان لائے. آمنا برب العالمین رب موسا و ہارون, ہم سب خدا کے عالمین کے رب پر ایمان لے آئے. سمجھ گئے اس راز کو. اور بعد میں مجلس میں یہ ذکر ہوا کہ یہاں پہ بہت بہت پیچیدگیاں آئے. یہاں پر ہم عالمین کے رب پر ایمان لے آئے اور رب موسا و ہارون پر ایمان لے آئے. خوب اس کے بعد فرعون کے تیور بگڑے. اس نے کہا کہ آمنتم قبل ان اعذن لکم, میری اجازت کے بغیر تم ایمان لا رہے ہو, کیونکہ اپنے کو رب کہہ رہا ہے نا. یعنی اگر تم ایمان بھی لانا چاہتے ہو تو یہ کیسا ممکن ہے کہ میری اجازت کے بغیر لے آؤ ایمان. اس کی ربوبیت خطرے میں پڑتی ہوئی نظر آ رہی تھی. لہٰذا اس کا نتیجہ کیا ہوگا, تمہیں ہم خارج کر دیں گے, پہلے کہا تمہیں نکال باہر کریں گے. نہیں لوکتے, تمہارے ہاتھ پیر کو کاٹ لیں گے, تمہارے دائیں ہاتھ کو کاٹیں گے, بائیں پیر کو کاٹیں گے, بائیں ہاتھ کاٹیں گے تو دائیں پیر کاٹیں گے, من خلاف کاٹ دیں گے. وَلَأُصَلِّبَنَّكُمْ أَجْمَعِينَ, اور تم سب کو ہم شریف پہ چڑھا دیں گے. اصل منزل جو میں اس کے بعد لانا چاہ رہا ہوں, اب دیکھیں یہاں پر وہ ساحر کی جو بھی آگے تھوڑی دیر پہلے کہہ رہے تھے کہ اے فرعون ہمیں آج چاہیے, آج کیوں چاہیے, اس لیے کہ زندگی چاہیے, زندگی میں ہمیں نعمتیں چاہیے, زندگی میں ہمیں عزت چاہیے, ہم بھی آسانی سے زندگی گزارنا چاہتے ہیں, ہم بھی آرام سے زندگی گزارنا چاہتے ہیں, لہٰذا ہمیں آج چاہیے. وہ ساحر جو ابھی ان کا جملہ یہ تھا, جو ابھی اس لہجے میں گفتگو کر رہے تھے, ایک بار ان کا لہجہ تبدیل ہو گیا. کیوں؟ اس نے کہ رب کے سامنے سر جھکا دیا, دین میں کچھ نہیں مسئلہ اتنا ہوا کہ آمنا برب العالمین. جب یہ کہہ دیا تو یہ کہنے کے بعد کہ وہ سائے اور آپ اس کے پہلے کے سائے میں فرق کیا ہے. پہلے وہ کہہ رہے تھے کہ ہمیں آجر چاہیے ہے, ہمیں زندگی چاہیے, ہمیں زندگی کی نعمتیں چاہیے, ہمیں فرعون کا تقرب چاہیے ہے. اور جب انہوں نے کہا آمنا, رب کے اوپر ایمان لے آئے, اور فرعون کہہ رہا ہے کہ تمہارے ہاتھ کو کاٹ دوں گا, تمہارے پیر کو کاٹ دوں گا, تمہیں ذبح کر دوں گا, تمہیں سولی پہ چڑھا دوں گا. وہ کہتے ہیں تجھے جو چاہنا ہے کر, کیوں, انا الی ربنا منقلبون, اس لیے کہ ہم اپنے رب کی طرف پلٹ چکے ہیں. اللہ اکبر, اس لیے کہ ہم پلٹ چکے ہیں, اب ہم وہ ساحر نہیں رہ گئے, اب ہم منقلب ہو چکے ہیں. یہاں آتے انسان بن, قرآن کی نایتوں کو پڑھ کے انسان بن گیا. دیکھیے یہی موسیٰ کی قوم, جب اس کو لے کے چلے دربار سے, فرعون سے نجات دیتے ہوئے جب لے کے چلے جناب موسیٰ, کتنے معجزے ہوئے اس قوم کے اوپر. فرعون سے نجات دی, تعداد بڑی تھی 40,000 میں بتایا جاتا ہے, نجات دے کے چلے, ادھر فرعون پیچھا کر رہا ہے, دوڑائے ہوئے ہیں, ادھر جناب موسیٰ آگے بڑھ رہے ہیں, پہنچتے پہنچتے دریا تک پہنچے, سمندر یا اور دریا یعنی ان دونوں میں اختلاف ہے. مجھے وہاں پہنچے, دیکھا سامنے پانی موجے مار رہا ہے, اور ادھر پیچھے جو تیزی سے گھوڑے کو دوڑتا ہوا فرعون چلا رہا ہے لشکر لیے ہوئے. اب یہ لوگ آئے جناب موسیٰ کے پاس, وقالوا اصحاب موسیٰ انا لمدرکون, یہ ڈرے کہ اب تو ہم پکڑے گئے, اب تو ہم پکڑے گئے, اب تو ہم مارے گئے, یہ فرعون ہمیں ذم کر دے گا, یہ ہمیں ختم کر دے گا. یہ فرعون جناب موسیٰ نے آواز دی, کل لا, ہرگز نہیں, مسلمان تو دیکھیں ہرگز نہیں، یعنی پیچھے فرعون کا لشکر دکھ رہا ہے ادھر، آگے یہ موج مارتا ہوا ذریعہ دکھ رہا ہے سمندر، بیچ میں کچھ لوگ کھڑے ہوئے ہیں، وہ بھی سب ڈرے ہوئے ہیں، کہہ رہے ہم پکڑے گئے، انہوں نے مدرکون ہم کو گرفتار کیا تو ماریں گے ہم، ادھر سے موسیٰ کی آواز کل ہرگز نہیں، کیوں انا مایا ربی سیحدین، اس لیے کہ میرے ساتھ میرا پروردگار ہے، میرا رب ہے میرے ساتھ، میرے ساتھ میرا رب ہے، جب میرا رب میرے ساتھ ہے تو وہ سیحدین وہ میری ہدایت کرے گا، وہ مجھے بچائے گا، اور پھر ادھر سے وہی آئے، یعنی رب بچا رہا ہے، رب کا کام یہ ہے کہ لمحے لمحے اپنے بندے کو بچائے گا، رب ہے اس لیے ہے کہ لمحے لمحے ہر موڑ پر، ہر سختی پر، ہر مشکل پر آگے اپنے بندے کو بچا لے، لیکن مزہ تو وہاں ہے کہ اس لہجے میں پھر موسیٰ کی گفتگو کل لا ہر کس نے قرآن یہ سکھا رہا ہے، جب تو لشکر کے درمیان میں گھرا ہوا ہو انسان، پیچھے تلواریں نظر آ رہی ہو، آگے موج نظر آ رہی ہو، جہاں پر اس یقین سے کہ نہیں ممکن نہیں ہے، کیوں انما یا رب بلا سرحدین، میرے ساتھ میرا پروردگار ہے، لہذا انہیں کوئی خوف نہیں، اب انہیں کوئی ڈر نہیں ہے، اگر ڈر ہو بھی تو کس بات کا ڈر ہو، بہت تو ہوگا کہ جان لے لے گا نا، مار دے گا یہ، اگر زندگی ہماری ضروری ہے تو زندگی بچے، اگر زندگی کی ضرورت ہے تو زندگی کی فکر ہو، لیکن اگر زندگی کہیں کام آ رہی ہے تو پھر زندگی کو کوئی فکر نہیں رہ جاتی، زندگی کا کسی مقصد میں کام آ رہی ہو، فلسفہ شہادت یہی سے پیدا ہوتا ہے، فلسفہ شہادت یہی سے پیدا ہوتا ہے، اگر زندگی بڑے مقصد میں کام آ رہی ہے تو موت بھی انسان کو عزیز ہو جاتی ہے، کیونکہ راز سے واقف ہو چکا ہے، لہذا قربانی دینی ہوتی ہے، زمین قربانی دیتی ہے تاکہ درخت پڑ جائے بڑھ جائے، درخت قربانی دیتے ہیں تاکہ جانور سامنے آ جائے وجود میں آ جائے انسان کھا لے، انسان بھی کسی جگہ پر قربانی دینے کے لیے تیار ہو جاتا ہے، فلسفہ شہادت، زمین میں قربانی دینے کی طرف بڑھا ہے بلا ہے، اگر یہ زمین قربانی نہ دیتی تو درخت نہ بڑھتا، درخت کو بھی قربانی دینا ہے تاکہ جانور سامنے آ جائیں، جانور بڑے بڑھے، انسان بڑے بڑھے، تجھے پیدا ہی اس لیے کیا گیا، اگر تو یہ قربانی نہیں دے گا تو ہلاک ہو جائے گا، کیوں خشک ہو جائے گا، جل جائے گا، ختم ہو جائے گا، لیکن اگر قربانی دے دیا اس نے تو کیا ہوگا، تو نتیجہ یہ ہوگا وہ زمین، اگر زمین قربانی کر دے گی تو افضل ہو جائے گی، درخت بن جائے گی، درخت کا حصہ بن جائے گی، یعنی زمین جمادات میں تھی، ناقص تھی، اس نے قربانی کی، درخت کا حصہ بن گئی، اگر درخت قربانی نہ دے تو جل جائے گا، خشک ہو جائے گا، خراب ہو جائے گا، یعنی فنا ہو جائے گا، لیکن اگر یہ قربانی دے دے تو کیا ہوگا، جانور کے جسم کا حصہ بن جائے گا، افضل ہو گیا، فضیلت اس کی بڑھ گئی، اس لیے جانور اگر اس کو ذبح نہیں کیا جائے، جیسا کہ بعض لوگوں کا عقیدہ ہے کہ نہیں کاٹنا چاہیے، نہیں ذبح ہونا چاہیے، وہ نہیں سمجھے یار اس کو، اگر اس کو ذبح نہیں کیا جائے، اگر اس کو انسان کی خوراک کو نہ بنے تو مر جائے گا، سڑ جائے گا، ہلاک ہو جائے گا، فنا ہو جائے گا، لیکن اگر وہ قربانی ہو جائے، ذبح ہو جائے، تو اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ انسان کے جسم کا حصہ بن جائے گا، اس کا مکان بدل ہو جائے گا، اس کا مقام بلند ہو جائے گا، اسی فلسفے کے لگے انسان اور آگے بڑھا، اگر انسان اپنے بستر پر آ کر ایڑیاں رگڑ رگڑ کے مر جائے ختم ہو گیا، لیکن اگر مقصد کو لے کے آگے بڑھا ہے تو اس مقصد کا حصہ بن جائے گا، اور جب تک وہ مقصد باقی رہے گا اس وقت تک وہ انسان باقی رہے گا، جب تک توحید کا ذکر ہوتا رہے گا اس وقت تک حسین کا ذکر ہوتا رہے گا، کیوں؟ اس لیے کہ اپنے جسم کو قربان کر دیا ہے خدا کے راہ میں، توحید کے لیے راہ میں خدا میں قربان کر دیا ہے، قرآن میں اکثر بہت سی آیتیں جہاں مرضی کی فی سبیل اللہ، فی سبیل اللہ، اگر جا کے مرتبہ ڈھونڈے انڈیکس میں کتنی مرتبہ قرآن میں آیا فی سبیل اللہ، راہ خدا میں آ جانا، ایمان قتل ہو جائے، جان اپنی دے دے، جان دے دینا اتنا اہم نہیں ہے، بہت لوگ جان دے دیا کرتے ہیں۔ ہمارے ایک بزرگ نے بہت ہی وضاحت کی اس کی اچھی، میں اسے اشارہ کرتا ہوں، جان دے دینا تو بہت ہی آسان ہے، کتنے لوگ جان دے دیتے ہیں، خودکشی کر لیتے ہیں۔ جو چیز اہم ہے وہ یہ ہے کہ انسان سبیل خدا میں آ جائے۔ اگر انسان سبیل خدا راہ خدا میں آ گیا ہے تو وہ زندہ ہے پھر بھی شہید ہے، جان دے رہا ہے پھر بھی شہید ہے، راہ خدا میں آ گیا ہے، اپنے مقصد کے لیے جان دے رہا ہے، لہذا جب تک وہ مقصد باقی رہے گا یہ انسان بھی زندہ رہے گا، اس کا ذکر ہوتا رہے گا، اور مقصد جب عظیم ہوگا تو اس کے لیے شوق بڑھتا جائے گا جان دینے کا، قربانی کا شوق، پھر کراہت نہیں ہوگی، پھر بچے گا نہیں انسان، نہیں سبقت لے جانا چاہے گا، بچہ ہے کم سن ہے مگر عجیب شوق ہے۔ بہار دربار میں جو واقعات لکھا ہے وہ یہ کہ جب جناب قاسم آئے امام حسن علیہ السلام کے پاس، دربار تشریف لائے بہت کم سن ہے، ابھی لم یبلغ الحلم، ابھی بلوغ تک نہیں پہنچا، یہ بچہ بالغ نہیں ہوا ہے۔ گھر ونوار میں کہ نکلنا چاہ رہے ہیں تو مقتل کی طرف، حسین نے آگے بڑھ کے سینے سے لگا لیا اور سینے سے لگا کے رونا شروع کیا، دونوں نے رونا شروع، یکیان دونوں نے رونا شروع، اتنا روئے نہیں معلوم کیوں رو رہے ہیں، شاید اس لیے رو رہے ہیں عزیز، شاید اس لیے رو رہے ہیں کہ جب سے بھائی حسن کا انتقال ہوا اور جب سے بھائی کی شہادت ہوئی ہے، حسین نے علی اکبر کا کم خیال رکھا ہے، قاسم کا زیادہ، یتیم ہے نا، یتیم حسین کو علی اکبر کی فکر نہیں ہے، اتنی اپنا بیٹا ہے، لیکن قاسم کو ایک لمحے اپنی نظروں کے سامنے عزیز رکھا ہے، اسی کی رخصتی کے وقت حسین پر وہ حالت تعینی ہوئی جناب قاسم کے جاتے ہوئے حسین کے اوپر تعینی، کسی کے حتیٰ کہ اکبر کو میدان میں رخصت کر دیا، دعا کیے پروردگار سے، بعد میں عرض ہوگا، سخت تھا لیکن شبیہ رسول ہے علی اکبر، لیکن جب جناب قاسم کو جانے رخصت کرنے لگے سینے سے لگایا اور اتنا روئے دونوں کی، حتیٰ کہ دونوں کے دونوں گشا کے زمین پر، دونوں کے جب گشت سے چوکے تو قاسم نے کہا چچا جان اجازت ہے جاؤں، حسن فآبا ان یعظم، جانے سے روک دیا، اس سے لگتا ہی ہے کہ پہلے ایک مرتبہ اجازت دے چکے تھے، یہ بہار کے یہ جملے ہیں، اسے یہ لگتا ہے پہلے ایک مرتبہ اجازت دے چکے تھے، کسی طرح مانگ لی تھی اجازت، کس طرح مانگی تھی یہ نہیں معلوم، مقتل نے مجھے نہیں ملا، پڑھتے ہیں علماء کی یا کے حتیٰ کی بھائی جب بھائی کی تعویذ اور خط دکھایا، شاید ماں نے کہا ہو، شاید بھائی کے تعویذ کی وجہ سے ایک مرتبہ اجازت مل چکی تھی، اجازت لے کے مقتل کی طرف بڑھے تھے، بڑھنا چاہیے تھے، حسین نے سینے سے لگا لیا، مجھے یاد آ گیا، رو رہے ہیں روتے غش میں ہے، جو غش سے واقع ہوا تو مطلب چچا جان جاؤں میدان میں، روک لیا، پھر حسین کو بھائی یاد آ گیا، جانے نہیں دے رہے، اب جو مقتل، اب جو جملہ ہے بہار کا، فلم یزل، سنیں گے اس جملے کو، جناب قاسم نے، جملہ ہے، جناب قاسم نے آگے حسین کے ہاتھ کو پکڑ لیا اور پکڑ کے چومنا شروع کر دیا، فلم یزل یقبل یدیہ ورجلیہ، ہاتھ کو چومتے ایک مرتبہ زمین پر قدم رکھا، حسین کے پیروں کو چومنا شروع کر دیا، اس لیے کہ مولا اجازت دے دے، والدین مجبور ہو گئے جانے کی اجازت دے دی. کتنا شوق ہے اس بچے میں, کتنا اشتہا ہے اس بچے میں مقتل کی طرف جانے کا. اجازت مل گئی, مقتل کی طرف بڑھے. ماں سے کیسے رخصت ہوئی یہ نہیں معلوم. اس اتنا ملتا ہے کہ جب قاسم رخصت ہو کے میدان کی طرف جا رہے تھے تو دونوں آنکھوں سے اشک کے قطرے جاری تھے, دونوں آنکھوں سے اشک کے قطرے جاری تھے. یہ قطرے کیوں جاری تھے یہ بھی نہیں معلوم. حسین سے چھوٹ رہے ہیں اس لیے قطرے جاری تھے, ماں کو تنہا بیوا چھوڑ کے جا رہے ہیں اس لیے قطرے جاری تھے, یا شوق شہادت اتنا زیادہ تھا کہ شوق شہادت میں آنکھوں سے آنسو جاری تھے. کیونکہ اجازت نہیں مل رہی تھی, اجازت مل گئی ہے. اتنا ملتا ہے کہ دونوں آنکھوں سے اشک کے قطرے جاری تھے اور میدان میں تیزی سے چلے آ رہے ہیں, کوئی ذرا نہیں پہنی ہے. امیر بن مسلم کہتے دیکھا میں نے صرف ایک پیجامہ ہے اور ایک کرتا ہے, یہ پہن کے بڑی شوق شہادت جو کھینچ کے لا رہا ہے. اور پھر اسی راوی کا جملہ ہے کہ چہرے پہ جب نظر پڑی تو ایسا لگا کہ جیسے چاند کا ٹکڑا ہے, جیسے چاند کا ٹکڑا ہے جو مقتل کی طرف چلا آ رہا ہے. اللہ اللہ, جب دشمن کی نظر میں قاسم کا چہرہ چاند جیسا تھا تو ماں کی نظر میں یہ چہرہ کیسا رہا ہوگا, ماں کی نظر میں یہ چہرہ کیسا رہا ہوگا. مقتل میں آئے, ایک چیز آپ کو یاد رہا ہوں, جب امام حسن علیہ السلام آگے بیٹھتے تھے مدینے میں اپنے گھر کے باہر, سوال پوچھنے والے تو نہیں آتے تھے, لیکن اتنا حسین تھا یہ چہرہ کہ صرف دیکھنے کے لیے بھیڑ لگ جاتی تھی. آگے لوگ دیکھتے تھے, امام حسن علیہ السلام کو دیکھتے تھے آگے, اس باپ کا یہ بیٹا ہے جو مقتل کی طرف آ رہا ہے. دشمن کہہ رہے چاند کا ٹکڑا ہو جیسے مقتل کی طرف بڑھتا ہوا چلا آ رہا ہے. آگے حملے کرنا شروع کیے, حملے جنگ کرتے کرتے 35 کو فاصلے لا لیا. ایک مرتبہ ظالم ایک آگے بڑھا, اس نے کہا کہ میں اس بچے کو قتل کروں گا. امیر بن مسلم نے کہا سبحان اللہ, اس بچے کو تو قتل کرنے جا رہا ہے, اس بچے کو قتل کرنے جا رہا ہے. ہاں اس بچے کو میں قتل کروں گا. آگے بڑھا, چاروں طرف سے گھرے ہوئے ہیں جناب قاسم, چاروں طرف سے حملے ہو رہے ہیں, مطلب وہ تیزی سے آگے بڑھ کے اس نے ضرب لگائی. پھر بھی مقتل کا جملہ یہی کہ وقع علی وجهه, جناب قاسم عباس کی طرح چہرے کے بل زمین پر آئے اور آواز دیا ارے میرے چچا میری مدد کو آؤ. یہ جملہ سننا تھا تو حسین اتنی تیزی سے آگے بڑھے, یہ بھی اختیار رکھنا کسی کے لیے. حسین اتنی تیزی سے آگے مقتل کے جملے سے شیر کی طریقے سے حسین جھپتے اور ابھی وہ قاتل جناب قاسم کے سر پر میں جدائی کرنا ہی جاتا تھا کہ حسین خیمے سے مقتل سے پہنچ گئے اور جا کے اس پر تلوار ماری. اس نے اپنا ہاتھ بڑھایا, اس کا ہاتھ کٹ گیا, اس نے اپنی مدد کے لیے لوگوں کو بلایا, ادھر سے تیزی سے پورا لشکر آگے بڑھا اور اس کی مدد کے لیے جو آگے بڑھا ادھر قاسم ہے جو جسم پر ہے, جو جسم زمین پر ہے, ادھر پورا لشکر گھوڑوں کی ٹاپوں کے ساتھ ساتھ آگے بڑھا. یہ نالہار جسم, یہ حسن کی نشانی, یہ ماں کا تیرا سانا بچہ گھوڑوں کی ٹاپوں سے پانا ہونا شروع ہوا. جب بھی گھوڑوں کی ٹاپ قاسم کے جسم میں بڑھتی آواز,
اس لاش کو عمر فرما کے سامنے رکھے، لیکن آخر میں لے کے آئے مقتل میں، مقتل سے لاش کو اٹھایا، خیمے میں لا کے رکھ دیا، ساری بیویوں میں کوہرام مچا، وہ قاسمان، وہ قاسمان، اور یہ جانا محمد